الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورہ طور کی ابتدائی آیات میں یہ الفاظ ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا ہٹا نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ ان کا معمول تھا کہ وہ گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات پتہ چلیں خود نکلا کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ نکلے تو کوئی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آواز آ رہی تھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع تو ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ ٹانگوں میں جان نہیں رہی بیٹھ گئے وہاں پہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اللہ کا عذاب اگر واقع ہو تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا بس یہ اس کا کچھ عجیب اثر ہوا دل پر ٹیک لگا کے بیٹھے اور روتے رہے دیر تک اور ایک مہینے تک بیمار رہے اور لوگ عیادت کے لیے آتے تھے لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی کہ بات کیا ہے اس قدر اللہ کا خوف طاری ہوا ایک مہینے تک بیمار رہے اللہ کے کلام میں جو ہوں ویسے ان کی زبان بھی عربی اور پھر وہ ان کا تقویٰ ان کا ایمان تو نہ جانے ان پہ کیا اثر ہوا کہ ایک خاص کیفیت طاری رہی ایک مہینے تک اور یہ سورہ قمر میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان فرمایا گیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر ایک موقع پر رات کا وقت تھا مشرکین کے تمام رؤساء جمع تھے بڑے بڑے ان کے جو سرداران تھے وہ سب موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب یہ چاند پورا چمک رہا تھا مکمل چاند تھا انہوں نے کہا اس چاند کو آدھا اس کو توڑ دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف تو جبل ابو قبیس جو یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے یہ سعی کے مروہ سے اگر آپ نکلے تو سامنے یہ پہاڑ نظر آتا ہے چھوٹا سا پہاڑ ہے زیادہ اونچا نہیں ہے جبل ابو قبیس کے چاند کا ایک ٹکڑا اس کے ایک طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف ہو گیا بیچ میں جبل ابو قبیس تھا یعنی اس قدر فاصلہ ہو گیا دو ٹکڑے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو دیکھو اور اس واقعے کی مکہ مکرمہ کی طرف جو قافلے آ رہے تھے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تاریخ فرشتہ جو ہندوستان کی تاریخ کی کتاب ہے اس میں گوالیار کے راجہ نے دیکھا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا وہ کھلے آسمان کے نیچے اس وقت سو رہا تھا اور اس کی نظر اس وقت آسمان پر ہی تھی اس نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا وہ خوف زدہ ہو کر اندر بھاگا بعد میں اس نے پتا کروایا کہ کیا واقعہ ہوا تو وہ جو اس میں پنڈت وغیرہ تھے اس وقت کے انہوں نے بھی اطلاع دی کہ یہ معجزہ ہے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کا معجزہ ہے جو اس کو مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائیں گے جو نہیں مانے گا ناکام فرمائیں گے لہذا اس نے سفیر کو بھیجا اور وہ ایمان لایا اس کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ تجویز فرمایا جس کو ایمان لانا ہو ایسے بھی ایمان لے آیا اور جنہوں نے اس وقت موجود تھے حضور کے ساتھ موجود تھے انہوں نے دیکھا وہ ایمان نہیں لائے نصیب اپنا اپنا اپنی قسمت ہے بعض لوگوں کی یہ نصیب میں ایمان نہیں تھا تو نہیں لایا. اور یہ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ اس کے ایک معنی تو ذکر کے، ایک معنی یاد کرنے کے ہیں، ایک معنی نصیحت حاصل کرنے کے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کو. آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے، وہ بچے جو اپنی مادری زبان میں کوئی جو آپ ان کو وہ کتاب دے رہے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، اور وہ قرآن فر فر یاد کر لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں. یہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے. وہ ان کو کہا اردو کی عبارت پڑھ، وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایسا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی سنتا رہ جائے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں قرآن میں قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے تو بس اس میں سے جو چاہو مسائل نکالو، جو چاہو مسائل نکم. مسائل نکالنے کے لیے آسان نہیں کیا، یہ مسائل نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، استنباط کرنا مسائل کا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے قرآن کی تفسیر، اس سے مسائل کے استنباط کے لیے 15 علوم کو ضروری قرار دیا ہے. جس کا جی چاہے وہاں فضائل اعمال میں دیکھ سکتا ہے، وہ علوم ضروری ہیں، ان پر دسترس ضروری ہے. وہ ہو تب آپ اس کے لیے ہے یہ کہ وہ مسائل کا استنباط کریں قرآن کریم سے. یہ جو آیت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہر آدمی ہاتھ صاف کرے اپنے، العیاذ باللہ. تو ایسے ہی وہ ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے نا یہ تنہا پڑھنی چاہیے. تو ان سے پوچھا گیا، جماعت سے نہیں پڑھنی چاہیے، تنہا پڑھنی چاہیے. تو ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے، کہنے لگے ان الصلاۃ تنہا، یہ دلیل ہے قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز تنہا ہے. اب اندازہ لگائیں یہ اس کے یہ معنی کہاں ہوئے. لیکن بس اپنے مسائل میں نے قرآن سے خود نکالو، اللہ نے آسان کر دیا قرآن کو، العیاذ باللہ. اس لیے آسان نہیں کیا، یہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا کہ اس کو یاد کرنا چاہے آدمی یاد ہو جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے، عمل کرنا بھی آسان ہے قرآن کریم پہ عمل کر لے، اس لیے آسان فرمایا ہے. اور اس سے آگے سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے، حضرت علی سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت یا عروس، جس کو عروس القرآن کہا گیا، قرآن کی دلہن یا قرآن کی زینت، وہ سورہ رحمان ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت اپنی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور ہے، وہ اپنی آواز میں تلاوت فرمائیں گے زبور کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے سورہ یاسین کی، اور حضرت اللہ سبحانہ و تعالی خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. اور یہ بڑا عجیب منظر. اور اچھا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اعوذ باللہ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تعوذ کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت اللہ تعالی انا الرحمن الرحیم، میں ہی رحمان الرحیم ہوں، یہ فرمائیں گے اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہوگی. انا الرحمن الرحیم، میں ہی رحمان الرحیم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں، انا الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہی رحمان ہوں. اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی، وہ وجد آفری منظر ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرما دے. تو یہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی جملے کو بار بار دہرانا، جیسے اس میں دہرایا گیا ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان، یا سورہ قمر میں دہرایا گیا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. کسی جملے کو کلام میں بار بار دہرانا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دہرایا ہوا جملہ ہے، یہ برا نہیں لگتا اور اس میں چاشنی آتی ہے اور مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. یہ یہی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ انسان کا کلام ہوتا اور وہ بار بار دہراتا تو برا لگتا ہے، بھائی تم بار بار کیوں دہرا رہا ہو، لیکن اس کے بار بار دہرانے سے اچھا لگتا ہے. یہ انسانوں کا ہی تو بنایا ہوا اصول ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کسی جملے کو بار بار دہرانا. ایک شاعر صاحب جو تھے نا، وہ بار بار دہرا رہے تھے اسی طرح ایک مصرے کو، وہ کہہ رہے تھے دل سے نایاب شے فدا کر دی، دل سے نایاب شے فدا کر دی، بس یہی دہرائے جا رہے تھے وہ کہ اپنے ناجائز محبت میں ہم نے دل بھی یہ دل جیسی نایاب شے اس کو بھی فدا کر دیا نامحرم پر. تو جب بہت دہرایا تو ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مشاعرہ تھا، تو ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو بہت برا لگا بار بار دہرانا، وہ برا لگا اس کو. تو اس نے جب یہ اگلی دفعہ یہ پڑھا دل سی نایاب شے فدا کر دی، تو اس نے مصرعہ لگایا بے وقوفی کی انتہا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی، کس پہ تو نے فدا کیا اپنے دل کو، بے وقوفی. واقعی بالکل صحیح لگایا، دل سی نایاب شے فدا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی. ہوا بدنام تو لیلی کو دل دے کر ارے مجنوں، اگر اپنے خدا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو بھائی یہ فبئی آلائے ربکما تکذبان بار بار دہرانا، یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے مزہ آتا ہے. مخلوق کا کلام میں اگر بار بار دہرایا جائے تو اسی طرح یہ مناظر ہوتے ہیں کہ بے وقوفی کی انتہا کر دی، بہت فرق ہے. آگے سورہ واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ، جو شخص ہر روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے تو اس کو فاقہ نہیں آئے گا، وہ فاقے سے نہیں رہے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ بیٹیاں تھیں، چھ بیٹی، لڑکا کوئی نہیں تھا ان کا، چھ بیٹیاں تھیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر ہر بیٹی کو سورہ واقعہ یاد کرائی تھی، اور وہ ان کو تربیت ایسی دی تھی کہ وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ ان کی بیٹیاں پڑھ کے سوتی تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت المال سے ان کا کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہا، کیونکہ بڑے درجے کے صحابی تھے. کنت سادس الاسلام، یہ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا صحابی ہوں، چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا صحابی ہوں، اور خلفائے راشدین کے بعد جس صحابی کا مقام سب سے بڑا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کانا یشابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکل و صورت میں حضور سے مشابہ تھے، ان کی شکل و صورت حضور سے ملتی جلتی تھی. اور پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضور کے گھر میں ان کا اتنا آنا جانا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے ہیں، ایسے صحابی ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ فقہ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حنفی کے مسائل کا استنباط کیا ہے، مسائل لیے ہیں، وہ اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اتحیات بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، کئی روایات ہیں اتحیات کی، ان میں الفاظ کا اختلاف ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کرنا چاہا، انہوں نے معذرت کر لی. پھر حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، انہوں نے ان سے بھی معذرت کر لی. حضرت عثمان کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے کرنا چاہا، وظیفہ مقرر کرنا چاہا، انہوں نے ان سے بھی معذرت کر لی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا. ایک مرتبہ جب ان کے آخری ایام چل رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو یہ رو رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس کا اظہار فرمایا کہ میں بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں، شاید آپ اس لیے رو رہے ہوں کہ آپ کی بچیوں کا کیا ہوگا آپ کے انتقال کے بعد. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی تمام بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، آپ اس سے بے فکر رہیں، انشاءاللہ کوئی فاقہ نہیں آئے گا. اور ایسا ہی ہوا، ان کا ایمان، ان کا یقین، اور پھر اس عمل پر، سورہ واقعہ پڑھنے پر مداومت ہمیشگی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، فاقے سے نہیں مری ان کی بچیاں، فاقے سے نہیں مری اور فاقہ نہیں آیا. تو یہ ایسی صورت ہے. اللہ. اور اس سے آگے سورہ حدید ہے، سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید و منافع للناس، یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم نے، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا بینات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اور اگر جو ان کی بات نہیں مانتا تو پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید و منافع للناس، اس سے ایک سبق تو یہ ملا کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام دعوت دی، انہوں نے، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دی، دعوت کے نتیجے میں جن لوگوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ایک عرصے تک تو صبر کی تلقین کی جاتی رہی، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تو اپنے ہاتھ روکے رہیں، کچھ نہ کریں، کوئی رد عمل نہ کریں. پھر ایک وقت آیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت منسوخ ہوئی عمل کے اعتبار سے، اور پھر یہ آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ آج سے اب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، جب مسلمان مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو اب فرمایا اب قتال کی اجازت ہے. تو وہ یہی اشارہ ہے کہ پہلے دعوت کے نتیجے میں جو نہیں کرے گا، پھر یہ بھی ہے فانزلنا الحدید فی بأس شدید، اس میں بڑا روب ہے لوہے میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بس یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. اور اب تک اگر اللہ تعالی نے ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ فرمایا ہو تو اب یہ ان میں فرما دیں، ان ایام میں فرما دیں، اس لیے بھائی مانگنا چاہیے. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وہ بددعائیں جو طبیعت کے تقاضے سے دی تھیں، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا، فجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بها الیک، ان کو اے اللہ اگر میں نے دی بھی ہوں طبیعت کے تقاضے سے، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو کوئی چیز کھینچ کے ماری، کسی چیز سے مارا ہو، یا لعنت دی ہو، تو فرمایا کہ اس کو آپ اس کے حق میں تزکیے کا، اس کے دل کی پاکیزگی کا، اس کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے. تو وہ تو طبعی جو بددعائیں تھیں، ان کے بارے میں تو یہ نص موجود ہے باقاعدہ. اور اس سے پہلے یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی، اللہ میں آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہرگز اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے، آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. پھر حضور نے یہ دعا مانگی. تو یہ جو بد دعا ہے، رغم عنف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہو, کہ جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو وہ شخص ہلاک ہو جائے. یہ بدعا طبعی نہیں ہے, تشریعی ہے, یہ اس میں داخل نہیں ہے, یہ تشریعی بدعا ہے, شریعت کے تقاضے سے ہے, طبیعت کے تقاضے سے نہیں, شریعت کے تقاضے سے. اس لیے یہ بہت سخت بدعا ہے, یہ اس کو عام بدعا نہ سمجھا جائے. تو اب دو ہی راستے ہیں, یا تو مغفرت یا حضور کی بدعا, درمیان کا راستہ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے درمیان کا راستہ رکھا ہوتا وہ نہیں ہے کوئی راستہ. یہ مسئلہ یہ ہے سارا, اس لیے رو دھو کر ابھی تاک راتے ہیں. یہ باقی ہیں بھائی 27 اور 29, دو تاک راتے باقی ہیں. کیا پتا وہ لیلۃ القدر ان میں ہو, ہم قدر کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اس مہلت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.